بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 اگست 2009، مسجد دار السلام باغ جہاں لاہور میں. ناظم دعوت و تقویہ تنظیم اسلامی محترم جناب رحمت اللہ بٹر صاحب نے کتاب جمعہ میں روزے کی حکمت، احکام اور روزے کا حاصل کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. ذات یہ بات تو آپ کے علم میں ہے کہ آج 29 شعبان ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ روزوں کی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر فرض کی ہے، اس کا قرآن مجید میں ایک اسی جگہ پر پورا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. ایک ہی رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اگر اسے تفصیل پڑھ لیا جائے تو قرآن مجید روزے کی حکمت، اس کی غرض و غایت، اس کے احکام، اس کا حاصل کیا ہے اور کن چیزوں کا اہتمام بندہ مومن کو کرنا ہے، ساری چیزیں ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر. ان کو سمجھنے سے پورے روزوں کے بارے میں، رمضان کے بارے میں اور پھر ساتھ اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑی دولت دی ہے قرآن مجید، اس کے بارے میں بھی پوری طرح تفصیل کے ساتھ ذکر آ جاتا ہے. ہم انشاءاللہ جمعہ کے خطبات میں ان کو پڑھیں گے اور پوری تفاصیل سامنے آ جائیں گی. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو، جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے اور تسلیم کر لیا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل کیا ہے، اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس نے اپنے ماننے والوں کو اپنے کلام سے نوازا کہ جو بھی ماننے والے ہو، ان چیزوں حقائق کو ماننے والے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے اسے فرض کیا ان پر بھی جو تم سے پہلی امتیں ہو گزری ہیں، پہلے انسان ہو گزرے ہیں. لعلکم تتقون، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جامع ترین جو صرف احکام نہیں دیتی بلکہ جہاں بھی کوئی حکم دیتی ہے ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دیتی ہے. آپ معلوم ہے اس سے پہلے جو اللہ نے کتابیں نازل کی ہیں شریعت کی دو کتابیں تورات اور انجیل, ان کا معاملہ یہ ہے کہ احکام سارے تورات میں ہیں, حکمت انجیل میں بیان کی گئی. دیکھ قرآن مجید جامع ترین کتاب ہے کہ اس میں یہاں احکام دیے گئے ہیں وہاں اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی, غزل و غائب بھی بیان کر دی. یہاں کیونکہ حکم دیا گیا روزہ رکھنے کا کہ جیسے پہلوں کو ذکر جو ہے حکم دیا گیا اور ساتھ ہی اس کی غزل و غائب بھی بیان کر دی اس کی حکمت بھی, یہ کس لیے تم پر لازم کیا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور آپ کو معلوم ہے یہ تقویٰ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں جذبہ محرکہ ہے بندہ مومن کے لیے اسے آگے بڑھانے کے لیے, جتنا بھی اس کے اندر تقویٰ زیادہ آئے گا اتنا ہی وہ نیکیوں میں آگے بڑھے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنیادی بس ہے, یہ بس پیدا ہوگا تو قرآن مجید انسان کے لیے ہدایت بنے. قرآن مجید کی شروع ہوئی میں آپ کو معلوم ہے یہ چیز بیان کر دی گئی ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے حق وہی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں. جو بھی انسانوں کی اللہ تعالی نے بھلائی کے لیے رہنمائی نازل کی ہے, ہدایت نازل کی ہے, احکام انہیں دیے ہیں, وہ وہی ہیں جو اس کتاب میں بیان کر دیے گئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی حق ہیں. اور یہ کس لیے نازل کی ہے؟ ھدی للمتقین, یہ رہنمائی دے رہے ہیں, ہدایت دے رہے ہیں ان کو جن کے اندر تقویٰ موجود ہے. کیونکہ تقویٰ ہے اصل جو بنیاد ہے انسان کے اندر, وہ دائیہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارنی, مجھے اللہ کی نافرمانی سے بچنا, اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. یہ وہ تقویٰ ہے کہ جس کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ کتاب اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کر دی ہے, اسے ہدایت دینے کے لیے نازل کر دی ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور کون سی چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ مومن انہیں اختیار نہ کرے اور اللہ کی اس نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے. فرمایا گیا کہ یہ روزہ رکھنا تم پر بھی لازم کر دیا گیا ایسے ہی جیسے پہلوں پر بھی لازم. یہ جان لیجئے یہ جو ہماری عبادات ہیں نماز روزہ زکات اور حج, یہ صرف ہم پر ہی اللہ نے فضل جو ہے وہ لازم نہیں کی, ہم پر ہی فرض نہیں کی, بلکہ پہلی گڑی سے جب سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت اور رسالت جاری فرمایا ہے, پہلی بڑی سے ہی بندہ مومن جو تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں چیزیں لازم کرا دی. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے جو اس کو ماننے والے ہیں بندہ مومن ہیں ان کے لیے تحفہ, جو اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی حصے بندہ مومن پر لازم کر دیا اور یہ ہر شریعت میں لازم رہے ہیں. اس لیے یہاں پر بھی ذکر کر دیا کہ تم پر ہی یہ روزہ رکھنا لازم نہیں کیا گیا, پہلے پر بھی ہم نے یہ روزہ فرض کیا. یہ پھر میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے, اسے معلوم ہے کہ اس کی تخلیق میں کون کون سی کمزوریاں ہیں, کون کون سی کوتاہیاں. جس میں عبادات جو ہے اس لیے اللہ نے بندہ مومن پر لازم کیا ہے کہ ان کا انتظام کرے گا تو اپنے ان نقائص پر اپنی ان کوتاہیوں پر قابو پا لے گا. باقی آپ کو معلوم ہے کہ نماز شروع ہی سے فرض رہی ہے, اور کیوں اللہ نے فرض کی بندہ مومن پر؟ کہ کہیں میرا بندہ جو ہے اس دنیا کے کاروبار میں پڑھ کر اپنی مصروفیت میں پڑھ کر کہیں اس پر غفلت طاری نہ ہو جائے, وہ اپنا مقصد حیات ہی نہ بھول جائے, کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا. اس لیے پہلی شریعت ہی سے اللہ تعالیٰ نے نماز کو لازم کیا, اور جیسے جیسے حالات تھے ویسے ویسے اس کی تعداد رکھی, ویسے ویسے اس کے جو ہے احکام دیے کہ تاکہ اپنے اس کاروبار سے نکلو, اپنی مصروفیت کو چھوڑو اور پھر اللہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاؤ, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عظمت کا اقرار کرو اور اپنی احتجاج جو ہے وہ اس کے سامنے رکھو, اور جس قرض کے لیے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی تجدید کر لو, اس کی یاد دہانی کر, تاکہ تمہیں یاد رہے, تم پر غفلت آئی نہ ہونے پائے, تمہیں نسیان نہ ہو جائے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ نسیان سب سے بڑی کوتاہی ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے جو انسان کی تخلیق میں اللہ نے. انسان جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سنتا ہے, تو بڑا عزم پیدا ہوتا ہے, بڑے ارادے باندھتا ہے, اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, پھر وہ ارادے باندھتا ہے میں یہ کام کروں گا, اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزاروں گا. لیکن یوں ہی جا کر اپنے کاروبار میں مصروف ہوتا ہے, اپنی ملازمت میں جا کر جو ہے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے, تو وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا عہد کر کے آیا تھا, کیا وعدہ کر کے آیا تھا. یہ سب میں نماز اللہ نے اسی لیے فرض کی گئی کہ کہیں اسی میں گم ہو کر نہ رہ جاؤ, تم نسیان ہی کے شکار نہ ہو جاؤ, تم غفلت ہی میں نہ رہ جاؤ. پانچ وقت نکلو اور آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھر یاد کر لو کہ اللہ نے تمہیں کس رد کے لیے پیدا کیا ہے, تمہارا مالک کون ہے, اور تم کس کی بندگی پر رہ کر زندگی گزارنا تمہاری ذمہ داری. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کیا تھا تاکہ یہ نسیان کے شکار نہ ہو, غفلت کاری نہ ہو, اور پھر آ کر دوبارہ انہیں یاد آ جائے اور اللہ کے سامنے آ کر تجدید ایمان کر. تو آخر قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جب انہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ کوئی طور پر بلایا تو وہاں یہی حکم دیا, اننی انا اللہ, موسیٰ میں ہوں اللہ, لا الہ الا اللہ, دیکھو کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر میں, اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے, فاعبدنی, میری بندگی پر رہ کر زندگی گزارنی ہے, میری فرما برداری پر رہ کر اپنی پوری زندگی گزارنی ہے, وہ اقم الصلاۃ لذکری, اور نماز کو قائم رکھنا میری یاد کے لیے, میں بھولنے نہ پاؤں, تم پر غفلت کاری نہ ہو, تم پر نسیان جو ہے وہ نہ کاری ہو, اس لیے اس کا اہتمام کرنا, اور نماز قائم رکھو گے تو تم بھولنے نہیں پاؤ گے, اللہ سے تمہارا تعلق قائم رہے گا اور تمہیں یاد رہے گا کہ اللہ نے کس لیے تمہیں پھیلا. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا, بتماؤ ہی ارے کم نل کتاب, اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو پڑھتے رہا کیجئے, یہ ایک بار پڑھنے کی چیز نہیں ہے, بار بار پڑھنے کی چیز, واقم الصلاۃ, اور نماز کو قائم رکھیے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز جو ہے وہ تمہیں بے حیائی سے بھی اور برے کاموں سے بھی بچا سکے, کیونکہ یہی دو حربے ہیں جو شیطان کے حربے ہیں, جو انسان پر جو ہے تاری کرتا ہے, اسے بے حیائی کا لے جاتا ہے اور منکرات کا آدمی بنا دیتا ہے. تو یہ نماز اگر قائم کرو گے ان دونوں چیزوں سے یہ تمہیں روک دے گی, بے حیائی سے بھی تمہیں بچائے گی اور منکرات سے بھی. وقت میں سلا ان سلا تک حاضر فاشا بن منکر بولا ذکر اللہ اکبر, اور اصل اس کا فائدہ کیا ہے, تمہیں اللہ کی یاد تازہ ہو جائے گی, اللہ کی کا ذکر جو ہے وہ تمہارے سامنے رہے گا, اس کی نصیحت, اس کی یاد دہانی جو ہے وہ اس کا اثر ہوگا. اور خاص کر سے آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی دیا باب اللہ کا بسلا بس نبید علیہ کا, اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ڈٹے رہو, خود بھی اس کا التزام کرو. یہ بار بار حکم آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ حکم جو قرآن مجید میں کسی چیز کے بارے میں ہے وہ نماز ہی, جس کے بارے میں تقریباً 700 بار جو ہے ذکر آیا ہے اس نماز کو جو ہے ادا کرنے کا, وہ اسی لیے کہ تاکہ انسان اس کا التزام کرے, اس کو یہ جان کر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے یہ بندوبست کیا ہے کہ تاکہ میں غفلت میں نہ رہوں, مجھ پر نسیان طاری نہ ہو, میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رہے, اس لیے اتنی بار یاد دہانی کرائی ہے قرآن مجید میں کہ تاکہ انسان اس کا التزام دوسری چیز جو شروع ہی سے لازم رہی ہے وہ ہے روزہ. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, وہ اس کا رب ہے, اس کا پروردگار ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا کی, ایک ہے اپنی روح جو اس کے اندر پھونکی, اور ایک ہے یہ جسم جو مٹی سے بنا ہے اور اس کی ساری خواہشات مٹی ہی سے پوری ہوتی. وہ روح اللہ کا کلام ہے, اللہ کا کلمہ کن ہے جسے وہ وجود میں آئی, اور وہ روحانی اور نورانی ہے. اس لیے اللہ نے اس کی پرورش کا بھی بندوبست کیا ہے, اس جسم کی پرورش کا بھی بندوبست کیا ہے. تو رب العالمین جو رب ہے ہر چیز کا, پروردگار ہے ہر چیز کا, جو اس کی ذمہ داری ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا رہا. پہلا ہی انسان جو اللہ نے زمین پر بھیجا وہ اللہ کا نبی. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ذکر ہے, کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا, کوئی ایسی بستیاں نہیں گزری کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے آگاہ کرنے والے نہ بھیجے ہوں, بشارت دینے والے نہ بھیجے ہوں, یعنی اپنے کلام سے نہ نوازا. کیوں؟ وہ اللہ نے بندوبست کیا ہے ہماری روح کی غذا, تو اس کو بھی نورانیت پہنچے, اس کے اندر بھی قوت آئے, اور وہ پھر اس جسم کو کنٹرول کر کے اللہ کا اسے پابند بنا دے, اللہ کا فرما بردار بنا دے. یہ دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے روزے سے. آپ کو معلوم ہے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے, صحیفے نازل کیے ہیں, وہ سارے کے سارے رمضان ہی میں نازل ہوئے. بچے کراتا ہے تورات کا بھی, اس کو بھی رمضان میں نازل کیا گیا, زبور کو بھی, انجیل کو بھی, وہ بھی رمضان ہی کے دنوں میں اللہ نے نازل کی, اور قرآن مجید بھی آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کے مہینے ہی میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. تو رمضان کا مہینہ شروع ہی سے جو ہے وہ روزوں کے لیے اللہ نے مخصوص کیا, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیشہ نازل کیا ہے تاکہ انسان اپنے اس بدن کی خواہشات کو قابو میں کرے, روزہ رکھے, اسے پابند کرے, اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے اپنی روح کو تقویت دے, اسے قوت بخشے. کیونکہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا, جب انسان اسے پڑھتا ہے تو اس سے اس کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کے علم, اس کی حکمتوں کا اسے یقین پیدا ہوتا ہے, اور یہی یقین ہے جو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بقا کا اس کے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے روزے کے ذریعے, یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے انسانوں پر لازم رکھی, اور ہر امت کے لیے اللہ نے اپنا کلام بھی نازل کیا انہیں کی زبان میں, کہ تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی روح کو بھی بنا پہنچائے, اور ادھر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں خاکی بدن دیا ہے جس کی ساری غذائیں جو ہے جی خاص سے پیدا ہوتی ہیں, ان میں بھی حلال حرام کی تمیز کو سامنے رکھ کر انسان اسے اپنی غذا حاصل کرے, اور اپنی ان خواہشات کو قابو میں رکھنے کے لیے روزے کی عبادت جو ہے اس کا انتظام کرے, تاکہ کہیں یہ اس کی خواہشیں جو ہے وہ نہ محدود نہ ہو جائیں, اسے کہیں جو ہے دنیا ہی کا جدازہ نہ بنا دے, دنیا ہی کی طرف جو ہے اس کی رغبت نہ رہ جائے, بلکہ اس کو روکے, اس کو قابو نہ کرے, اور اپنی روح کو تقویت پہنچا کر اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری, اپنے جسم کو جو ہے اللہ کا فرما بردار بنا دے. یہ ہے جو اس روزے کی اصل وجہ ہے, اور آپ کو معلوم ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا ہے کہ باقی ساری عباداتیں بھی میرے ہی لیے انسان کرتا ہے, اور اس کا اجر جو ہے وہ اسے ادا کیا جائے گا جیسے بھی وہ اس نے عبادت کی ہوگی, جیسے بھی نیکیاں کی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. اور وہ آپ کو معلوم ہے کم از کم 10 گنا سے 700 گنا, اس سے بھی کئی جو ہے گنا جو ہے ان کا. لیکن الصوم دی, یہ روزہ میرے ہی لیے, کیونکہ اس پہ کوئی انسان جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی کو ناپنے کا کہ روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا. دنیا میں کوئی چیز جو ہے کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا یہ روزے دار ہے کہ نہیں روزے دار, جس نے بھی رکھا ہوا ہے اللہ ہی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو انسان دوسروں پر دائر کر سکتا ہے کہ میرا روزہ ہے لیکن علیحدگی میں جو ہے وہ اپنی پیٹ پوجا بھی کر سکتا ہے, نہیں کوئی دیکھ سکتا ہے دوسرے کا یا نہیں. اس لیے فرمایا الصوم لی, روزہ جو بھی رکھتا ہے وہ تو پھر میرے ہی لیے, میرے ہی حکم کے تابع ہے, اس میں کوئی کسی کا دخاوا نہیں رہتا, کوئی اور چیز کا پیمانہ نہیں ہے ناپنے کا. اگر اس نے رکھا ہوا ہے تو صرف میرے لیے رکھا ہوا ہے. وانا اجدی بہی, اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. باقی تو فرشتوں کے لیے سیدا تارا اجر فرمائیں گے, اجر جو ہے وہ دیں گے ساری نیتوں کا, لیکن روزے کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے ہی لیے ہے, اس لیے جزا بھی اس کی میں دوں گا, کیونکہ جس نے بھی رکھا ہوا ہے وہ میرے لیے ہے, اور اسے معلوم ہے کہ میرے حکم ہی سے رکھا ہوا ہے, اور کسی کو جو ہے کوئی بھی اس سے پتا چل سکتا کہ روزے دار ہے کہ نہیں. یہ وہ بندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ رومن پر لاز کی. فرمایا لعلکم تتقون, اس لیے رکھی ہے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کی فرما برداری پر رکھ کر زندگی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی یاد ہمیں جو ہے اس سے حاصل ہوتی ہے. انسان نے آج کل گرمیاں آئی ہیں, گرمیوں میں روزے رکھنے ہیں, آپ سے کاروبار بھی کرنے ہیں, محنت مشقت بھی لوگوں نے کرنی ہے, داڑھی بھی لگانی ہے. جس کو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, اللہ کا حکم ہے, اس کا خوف ہے, وہ تو یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھے گا. جس کے کتنی پیار کرتی ہے, کتنی انسان کو جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے, اور اکیلا بیٹھا ہوا ہے, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, اور سامنے اس کے مشروب بھی پڑے ہیں, لیکن تو نہیں پیتا, صرف اس لیے کہ مالک کا حکم. معلوم ہوا تو اسے اللہ کا خوف ہے جو روکے ہوئے, اللہ ہی کا ڈر ہے جو اسے روکے ہوئے, وغیرہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ پی رہا ہے یا کھا رہا ہے. تو کتنی بڑی یادہانی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے, ہاں میرا کوئی مالک ہے, میں کسی کا بندہ ہوں, اور میں اس کے احکام کا پابند ہوں, اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوں, بلکہ میں تو مالک کی مرضی کا پابند ہوں. اس کا حکم ہے اس لیے میں نے کھانا پینا چھوڑا, اسی کا حکم ہے کہ میں نے اپنی شہباز کو جو ہے قابو میں رکھا ہوا, اور اسی کا حکم ہے کہ میں اس کی فرما برداری میں رہ کر جو ہے یہ پورا دن اور رات گزار رہا ہوں, پورا جو ہے یا وہ گزار رہا ہوں. یہ وہ چیز ہے کہ جو خصوصی طور پر یہ عبادت جو ہے یہ بہت ہی اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ بنتی ہے, اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوف انسان کے دل میں آتا ہے. اس لیے فرمایا اس کا اصل حاصل یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, تو تقویٰ آپ کو معلوم ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایک دفعہ یہ تقویٰ میرے بحث آیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور خلافت تو بیٹھے ہوئے تھے صحابہ, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ سے, اے عبید تم بتاؤ, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرأهم عبید بن خالد, میرے سارے صحابہ میں سے سب سے بڑا قرآن مجید کا عالم جو ہے, قرآن مجید کا عالم جو ہے وہ عبید بن خالد, تو تم بتاؤ بھائی تقویٰ کیا ہے, تقویٰ کیسے کہتے ہیں. انہوں نے عرض کیا اللہ اے امیر المومنین, اگر کوئی شخص جو ہے کسی جنگل میں سے گزر رہا اور اس میں خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تو کیا کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مارا, وہ اپنے دامن کو سمیٹے گا اور پری احتیاط سے جو ہے اپنا راستہ بنائے گا, کہیں ادھر نہ جائے, کہیں کسی جو ہے کو میں اس کا پیر نہ گر جائے. تو انہوں نے کہا یہ جو روش انسان اختیار کرتا ہے یہ تقویٰ ہے. اس کائنات میں اس زندگی میں بڑی ہی شاہباد ہیں, بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو زینت دے رکھی ہے اس کی آزمائش کے لیے, اس میں بڑی کھائیاں ہیں, بڑے کانٹے ہیں, بڑے اس کے اندر جو ہے انسان کی صحت کی چیزیں رکھی ہیں, ان سے اپنے دامن کو بچا لینا اور اللہ کی فرما برداری پر رہ کر اپنا سیدھا راستہ جو ہے اختیار کر لینا, یہ تقویٰ کی یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کی عبادت کو ہمارے لیے لازم کیا ہے, تاکہ اس کا اہتمام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقویٰ اختیار جو ہے ہمیں عطا کر دے گا, وہ تقویٰ جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا. اور جسے میں نے عرض کیا وہ پہلی شرط ہے اس قرآن مجید سے استفادہ کی, اس سے فائدہ اٹھانے کی, اس کی ہدایت جو ہے وہ حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے انہی کے لیے یہ ہدایت بنایا, ورنہ اس کے اندر ہدایت تو موجود ہے, جسم دے گا وہی جس کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا, جس کے اندر جہاز پیدا ہو جائے گی, کہ مجھے اللہ کی فرما برداری پر رہ کر زندگی گزارنی ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا ہے, اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے. جس کے دل میں بھی ڈاٹا پیدا ہوگا وہی اس کی طرف رجوع کرے گا, وہی اس کے اس سے استفادے کی یہ کوشش کرے گا, وہی اس کی ہدایت کا طالب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں بھی یہ دائیا پیدا ہوگا اس کے لیے اس قرآن مجید کو ہدایت بنا دے گا, اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید لازم جو ہے بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بندہ مومن کی نیت کو اور اس کے اخلاق کو. اگر وہ باقی خلوص نیت سے چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے, تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم لازم انہیں ہدایت دے دیتے ہیں جو طالب ہوتے ہیں ہدایت, جو ہم سے ہدایت مانگتے ہیں. اور اللہ نے یہ کتاب بھی اس لیے نازل کی ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کہ جس کے دل میں بھی تقویٰ پیدا ہو جائے, جس کے دل میں بھی چاہت پیدا ہو جائے, یہ قرآن مجید انہیں کی ہدایت کے لیے اللہ نے فرمایا یہ زندگی ہے جو ہم نے تم پر لازم کی. جس کا آپ معلوم ہے زکات بھی اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن پر لازم کیا, وہ بھی اس کے تزکیہ نفس کے لیے, تاکہ مال کی محبت ہے جو سب سے بڑی محبت ہے جو اس دنیا میں انسان کو اس دنیا سے جوڑ دی, اس کی خواہشات جو ہے اسی کے ذریعے سے انسان حاصل کرتا ہے, اسی سے جو ہے اپنی نفس کی جو ہے چاہتیں ملتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ دولت جو ہے اسے یاد رہے کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی عطا ہے, اس میں سے جو حق اللہ نے حق معلوم کیا ہے, حق معین کیا ہے, وہ مجھے اس سے نکالنا ہے. اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ جو بھی بندہ مومن ہے انہیں معلوم ہے کہ حق ان معلوم لسائل والمعلوم, اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت میں ایک حق معین کیا ہے ماننے والوں کے لیے بھی, ان کے لیے بھی جو پیچھے رہے. وہ اپنے مال کو پھر اپنی کمائی اس نے ہی دن رات دیکھ کر کے کمایا ہوتا ہے, لیکن اسے یاد ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے, اس کی عطا ہے, اس لیے اس میں سے وہ زکات اور واجبات جو بھی صدقات ہیں وہ نکالتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی راہ میں اسے اور جو ہے آگے بڑھ کر خرچ کرتا ہے, تاکہ اس کا تزکیہ ہوتا رہے, دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ گر کر ڈر کر جائے. تو یہ زکات بھی اللہ نے اس لیے ہم پر فرض کی ہے. اسی طرح سے حج ہے, اور آپ کو معلوم ہے وہ ساری ان ساری چیزوں کی جامع ترین جو ہے عبادت ہے, جس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی انسان اللہ ہی کے لیے حج کرتا ہے, مطلب کیا ہے, اخلاص ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے, صرف حلال کی کمائی سے جا رہا ہے, مارے حرام میں اس میں نہیں ہے, حلال کی کمائی کی ہے اس سے جاتا ہے, اور مال اس میں جمع ہوا ہے تو اس نے سفر اختیار کیا. تو فرمایا جس نے واقعی اللہ کے لیے حج کیا ہے, حج مبرور اس کا حق قبول ہوا, وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفائی کر دیتے ہیں اس کے گناہ کی. یہ ساری اللہ کی عنایتیں ہیں بندہ مومن کے لیے, کہ تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اپنی غلطیوں اپنی کوتاہیوں پر قابو پاتا رہے, اپنے گناہوں کی معافی لیتا رہے, اپنے گناہ معاف کرواتا رہے کرواتا رہے. یہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادات لازم کی ہے بندہ مومن پر, اور یہ شروع بھی سے لازم رہی ہے, اور اس لیے ہم پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو لازم کیا ہے, تاکہ میرے بندے ان کا انتظام کریں, غفلت سے بچ جائیں, نسیان سے بچ جائیں, ان کے اندر زندگی کی جو چل رہی ہے ان کا دارا اس میں کہیں دنیا ہی میں گم ہو کر نہ رہ جائیں, دنیا ہی کی محبت دل میں نہ سما جائیں, اور کہیں دنیا ہی پیاری نہ ہو جائے. تو ان ساری عبادات کو اللہ نے اسی لیے لازم کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات, یہ جن گنتی کے چند ہیں, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی ہم پر مہربانی ہے, ان گنتی کے دنوں میں بھی اگر تم کوئی جو ہے بیماری حملہ کر دے, بیمار ہو جاؤ, یا کوئی سفر تمہیں جو ہے درپیش آ جائے, تو اس کے لیے بھی رخصت دے دی. ان دنوں میں تم روزہ نہ رکھو, بعد میں روزے رکھ لو. تو فرمایا فمن کان منکم مریضاً, جو بھی تم میں سے مریض ہو, اور اللہ سفر یا سفر پر ہو, فائدہ تم میں نجات نہ کر, تو یہ گنتی وہ بعد کے دنوں میں پوری کر لے. والذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اب وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے, انہیں چاہیے کہ وہ مسکینوں کے خانوں کا بھی بندوبست کریں. ان کو بھی روزہ رکھوانے کا بندوبست کریں. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جان لو جو بھی آگے بڑھ کر بڑائی کماتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, دوسروں کو بھی روزہ رکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی یہ نیکی جو ہے رائے گا نہیں جائے گی. جتنا بھی آگے بڑھ کر نیکیاں کرے گا اتنا ہی اس سے ہی اس کا فائدہ ہوگا, اس کا بھلا ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوں گے, اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا. وَانْتَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, لوگوں روزے ہی رکھو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. اِن کُنتُم تَعْلَمُونَ, اگر واقعی تمہیں اس چیز کا علم رکھتے ہو, واقعی تمہیں احساس ہو گیا ہے تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے. ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جسے بیان کیا ہے کچھ علماء نے, یہ ایام معدودات والے پہلے روزے جو ہیں یہ تین روزے تھے جو ہر ماہ میں فرض کیے تھے, بعد میں پھر رمضان کے روزے اللہ نے فرض کر دیے تو وہ نفلی روزے بن گئے. یہ ہیں ایام 20, 13, 14 اور 15 چاند کی. ہر مہینہ جو چاند کا ہے اس میں 13, 14, 15 جو ہے یہ نفلی روزے ہیں, مسنون روزے. اس کے بارے میں روایت ہے کہ پہلے یہ تین روزے ہیں جو فرض کیے گئے اور اس میں یہ رخصت رکھی گئی تھی, اگر ان کو روزہ نہ رکھنا چاہے تو دوسروں کو روزہ رکھوا دے, لیکن خود روزہ رکھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور ساتھ مسکینوں کے کھانے کا بھی بندوبست کرو تو اور بھی تمہیں نیکی ملے. لیکن پھر سارے رمضان کے جب روزے جو ہیں وہ فرض ہوئے تو پھر یہ رخصت واپس لے لی گئی, پھر روزہ رکھنا ہے فرض پہ کہ کوئی ایسا مریض ہو کہ جسے ممکن نہیں ہے رکھنے کے لیے, یا ایسا بوڑھا ہو جائے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے, تم کے لیے وہ رخصت جو رہی ہے عام رخصت نہیں رہی, عام روزہ رکھنا ہی جو ہے وہ لازم کر دیا گیا. یہ تین روزے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پھر یہ تین روزے مستقل رکھے رمضان کے روزوں کے ساتھ, 13, 14, 15 ہر چاند, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور صرف تین روزے ہر ماہ رکھ لے, یہ جو ایام 20 کے روزے ہیں تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے, اللہ تعالیٰ اتنا اسے اجر عطا کرتا ہے, گویا پورے سال وہ روزوں سے اس نے گزارا ہے. رمضان کے روزے رکھ کے یہ تین روزے جو ہے ہر مہینے رکھ لے تو گویا پورے سال کے روزوں کے مطابق. یہ وہ چیز ہے کہ جو جہاں پر بیان کی گئی ہے کہ پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی تھی, پھر بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں تو یہ رخصت عام نہیں رہی بلکہ اسے مخصوص کر دیا گیا ان کے لیے کہ جو لاچار ہیں اس اضطراب میں ہیں جو رکھ نہیں سکتے ان کے لیے کر دیا گیا کہ وہ کسی کو روزہ رکھوا دیں اپنی جگہ پہ خود نہ رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو ایک دفعہ خطبہ دیا جس میں لوگوں کو احساس دلایا کہ یہ کیسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے جو تم پر سایہ فجر ہونے والا ہے. اس نے فرمایا یا ایھا الناس, اے انسانوں, فقد اذنکم شہر عظیم, یہ 29 شعبان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا جب یہ رمضان کی آمد آمد تھی. تو آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رجب عید سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دیتے تھے, اے اللہ اس رجب اور شعبان کو ہمارے لیے مبارک کر دے ان مہینوں میں, اور اس میں آپ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ روزے رکھنے شروع کر دیتے, اور ہمارے لیے جو ہے رمضان جو ہے ہم اس تک پہنچ جائیں, رمضان کا مہینہ پالیں, ایسا ان دونوں مہینوں کو بھی ہمارے لیے تو بابرکت کر دے اور ہمیں رمضان تک بھی پہنچا دے تاکہ رمضان کے روزے رکھ سکیں اور وہ مہینہ جو ہے بابرکت ہم پر آ جائے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے. ایک دفعہ ذکر آتا ہے کہ دو آدمی تھے جو ایک ہی بات ایمان لائے اور پھر انہوں نے زندگی گزاری تو ان میں سے ایک جو ہے وہ شہادت پا گیا اور دوسرا جو ہے وہ ایک سال بعد فوت. ایک صحابی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تو وہ جو سال بعد فوت ہوا وہ پہلے جنت سے اسے کال آئی ہے کہ تم پہلے آ جاؤ اور دوسرے تو بعد میں آئی, اس نے بڑی حیرانگی ظاہر کی آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول شہادت کی موت تو بہت ہی اونچی موت ہے, اللہ کے یہاں اس کے بڑے درجات ہیں, لیکن میں نے الفاظ میں دیکھا ہے کہ وہ سال بعد فوت ہونے والے کو پہلے کال آئی ہے, اسے پہلا بڑھاوا آیا ہے اور شہید کو بعد میں بلایا گیا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنائے تو حیران تو ہوتے ہو, اس میں کون سی حیرانگی کی بات ہے؟ جب اسے ایک سال اور ملا تھا کہ نہیں, اس نے رمضان بھی آیا, اس نے روزے رکھے, اس کی برکتیں حاصل کی, اللہ تعالیٰ سے درجات جو ہے وہ پائے, اور پورا سال بھی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت میں اس نے گزارا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کے لیے اضافی جو ہے نیکی کا ذریعہ بن گئی ہے کہ ایک سال زیادہ اللہ نے عطا کیا ہے اور اس نے رمضان بھی پایا ہے, اس کی برکتیں بھی حاصل ہوئی ہیں. اس لیے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو ہے ترجیح دی ہے اس پر کہ میں ایک سال پہلے شہادت حاصل. یہ ہے وہ مہینہ کے اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے عطا کرتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے, اتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ بندہ مومن جو بھی ہے اس کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کرتے ہیں, اور جنت کو آرائش کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اسے سجاتے ہیں اس مہینے اپنے بندوں کے لیے, اس کی جو ہے اور اس میں رانائیاں پیدا کرتے ہیں, اس کے اندر جو ہے عرش سے نیچے سے ایک آواز چلتی ہے جو اس کی آرائش کا ذریعہ بنتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے شیاطین جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ پابند کر دیتا ہے, جکڑ دیتا ہے اس مہینے میں کہ تاکہ وہ میرے بندوں کو بدلا نہ سکے. اور یہ مہینہ آتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ لدا آتی ہے, اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھو, اے خیر کے طالب آگے بڑھو, تمہارے لیے ہم نے کتنا بڑا جو ہے موقع مہیا کر دیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے. اب دیکھ لینا کل سے اگر روزہ شروع ہوتا ہے پرسوں سے ویسے ہی دن ہوں گے جیسے یہ ہیں رہتے ہیں, لیکن کتنا فرق پڑ گیا رمضان کی وجہ سے. آج ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کا ایک اجر ہے, لیکن رمضان میں وہی نیکی کریں گے تو 70 گنا اجر بڑھ جائے. یہ ایسا کی علاقے کہ جو اس میں رکھے ہیں کہ کتنا ہمارے لیے بندوبست دیا ہے, اس میں ایک نفل ادا کریں گے فرض کے برابر ہو جائے گا, ایک فرض ادا کریں گے 70 فرائض کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ عطا کرے گا. اللہ نے کتنی بڑی ہمارے لیے جو ہے کام کیا ہے, اتنا بڑا عظمت والا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے. فرمایا یہ مہینہ جو ہے شہر مبارک ہونا, یہ بہت ہی برکت والا مہینہ, اور برکت اس میں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلی تو یہی ہے کہ نیکیاں 70 گنا بڑھ جاتی, اور پھر اس میں سب سے بڑی نیکی کا معاملہ کیا ہے, فی ہدایت خیر من الف شہر, اس میں وہ رات بھی موجود ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ قدر والی رات, 1000 مہینوں سے زیادہ خیر والی رات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. ایک رات کی اتنی عظمت ہے, اس کا اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے بھلائی ہے اس میں, وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کے اندر اللہ نے بھلائی رکھی ہے. یہ بھی اللہ نے کیسا ہمارے لیے بندوبست کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بلائیاں جو ہے کما لیں, اپنے گناہوں کی بخشش جو ہے وہ کروا لیں. فرمایا اس میں وہ رعایت بھی ہے جو ایک مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے, جعل اللہ صیامہ فریضہ, اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تمہارے لیے فرض کرا دیا. یہ ہے یہ فرائض. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے یہ ارکان ہے چاروں, اسلام جس نے بھی قبول کر لیا کلمہ شہادت پڑھا ہے کہ بندہ پر ایمان لے آیا ہوں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا, اسلام میں داخل ہوا, پھر یہ چار اس کے ارکان ہیں, اور رکن کہتے ہیں ستون, گویا یہ اسلام کی بلڈنگ کے چار ستون ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ستون ہو تو بلڈنگ کھڑی رہتی ہے, اگر ستون نہ رہے تو بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکتی, تو گویا اس کے ساتھ اسلام ہے. اگر یہ چاروں ستون ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے اور حج ہے, تو اسلام ہے, وغیرہ یہ نہیں ہے تو اسلام قائم نہیں رہ سکتا, کیونکہ ستون نہ ہو تو کوئی بھی چھت قائم نہیں رہ سکتی. یہ چار دیواریں ہیں جس پر یہ چھت کھڑی ہے, ان میں سے ایک دیوار بھی گر جائے گی یہ چھت قائم نہیں رہے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چاروں عبادات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں, یہ اس کے ارکان ہیں, اس کے ستون ہیں جس پر یہ اسلام کی چھت جو ہے وہ کھڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اسے لازم دیا ہے, ان کے ساتھ اسلام ہے, اگر یہ نہیں ہے کفر اسلام نہیں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض دیا ہے, نماز کو بھی, روزے کو بھی, اور جن کو اللہ نے استطاعت دیا اس کے لیے زکات بھی, اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے سفر کرنے کا حج کا, ان کے لیے حج بھی. یہ چاروں چیزیں اگر انسان کے جیسے اس پر فرض کی گئی ہے وہ ہے تو اسلام ہے, اگر وہ نہیں ہے تو اسلام کا کوئی سفر نہیں ہو سکتا. کیوں؟ دیواروں کے بغیر کبھی چھت جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی. اسلام جو ہے وہ ان کے چاروں دیواروں پر کھڑا ہے, اس کے لیے اسلام یہ ہے جسے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے یہ جو روزے ہیں انہیں فرض کرا دیا. مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ دیکھو جس نے جان بوجھ کر ایک بھی فرض روزہ چھوڑ دیا, نہ اسے سفر ہے نہ اس کو مریض ہے, یعنی بغیر کسی جواب کے اس نے روزہ چھوڑ دیا ہے, اس پر اللہ نے فرض کیا ہے, وہ ساری عمر بھی نفلی روزے رکھے تو اس کا بدل نہیں بنتا. کیوں؟ وہ فریضہ جو اللہ تعالیٰ نے سب ظاہر کیا اپنے بندہ مومن کا. اس لیے یہ استعمال ہونا چاہیے کہ بندہ مومن اس ماہ کے جو ہے روزے وہ فرض سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرے اور اس کا اہتمام کرے. پھر فرمایا میں قیام ہوں تو کب ہوا, ہاں رات کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفلی عبادت رکھا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اس کا اہتمام کیا ہے اور اس کا اجر کتنا رکھا ہے. تو اس کا جو اجر ہے وہ گویا فرض عبادت کے برابر کر دیا گیا. بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے روزے رکھے اس ماہ رمضان کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اور صرف آخرت کی رضا کے لیے, وہ پھر لہو ما تقدم من ذنبه, اس کے اللہ تعالیٰ پہلے گناہ معاف فرما دے. اور فرمایا من قام رمضان, جس نے رمضان کا قیام کیا راتوں کو کھڑا رہا اس قرآن مجید کے ساتھ اللہ کی جناب میں, اور وہ کھڑا بھی رہا صرف اللہ کے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے. وہ اتنی بڑی, یعنی وہ نفلی عبادت بھی اتنی اہم عبادت ہے کہ اجر میں وہ فرض کے برابر کر دی گئی ہے. حالانکہ فرض اور نفل کا فرض جو ہے 70 گنا کا ہے, لیکن رمضان کی یہ جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی دی ہے اس میں تراوی کا معاملہ, اللہ تعالیٰ کے حضور قیام کا معاملہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کے ساتھ کھڑے ہونے کا, اس کی اتنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر رکھا ہے کہ فرض کے برابر اسے کر دیا ہے. کہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو فرض ہے, اسے بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتا ہے, اور رات کا قیام جو نفس کی عبادت ہے اگر اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بہت ہی اجر عطا فرماتا ہے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا. فرمایا من تقرب فی بخصرت من الخیر, جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے کسی ایک نیکی کے کام سے, کمن ادا فریضہ تنسیمہ سوا, تو گویا وہ ایک نفسی نیکی جو ہے وہ بھی اس کے لیے ایسے ہو جاتی ہے جیسے رمضان کے علاوہ اس نے کوئی فریضہ ادا کیا. بابا شاہر صبر, اور یہ صبر کا مہینہ, اور صبر آپ کو معلوم ہے اس کی جزا جنت ہے. جو بھی صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اس کو اللہ تعالیٰ جزا دے. اس بات کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی فرض کرا دیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی دولت دی ہے اس کے پاس اتنا مال جو ہے نقدی کی صورت میں یا زیورات کی صورت میں اس کے گھر میں پڑا ہے, ایک سال گزر گیا ہے, نقدی جو ہے وہ 52 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس سے اوپر ہے, اور اس کے پاس پڑی ہے تو زکات لازم ہو جاتی ہے, سال کے بعد اس کی زکات 2.5% ادا ہے. لیکن جو مالک تجارت ہے, جس سے وہ تجارت کر رہا ہے, اس پہ سال کا معاملہ نہیں, اس پہ ایک دن معین کرنا پڑتا ہے. جیسے گورنمنٹ نے ہر رمضان کو معین کیا ہوا ہے, ہر شخص اپنے لیے جو بھی دن وقت معین کرنا چاہے وہ کر لے, کاروباری آدمی, کارخانہ دار, وہ بھی ملنے والوں ہے, اس دن وہ دیکھے کہ اس کے پاس کتنا اسٹاک ہے, جتنا بھی اس کا اسٹاک ہوگا اس میں جو اس نے دینا ہے اسے ایڈ کر لے, جو دینا ہے مائنس کر دے. اور اس پہ 2.5% ادا کرنا ہوگا. یہ اس کے لیے زکات کا پیمانہ ہے. باقی وہ دوسرا جو ہے فصلوں کا معاملہ ہے, اس پہ بھی عشر ہے اور اس پہ عشر ہے. اسی طرح جس کے پاس کوئی جانور ہے ان کی بھی ایک تعداد پوری ہو جاتی ہے تو اس پہ زکات لگ جاتی ہے. وہ ایک دن موشن کرنا پڑتا ہے اس دن پہ مال تجارت پر اس وقت لگتا ہے, لیکن جو گھر میں آپ کی چیز ہے زیور وہ سال گزرنے کے بعد اگر 52.5 تولے چاندی سے قیمت سے اوپر ہو گیا تو زکات لگ گئی. اور زکات ادا کرنی صرف فرض ہے, اگر نہیں کرتا تو اس کا اسلام اللہ کو قبول ہے. ٹیکس جو ہے وہ علیحدہ کسی نہ کسی غرض کے لیے گورنمنٹ نے رکھے ہیں, وہ یوٹیلیٹی ٹیکس ہے, کوئی کسی اور قسم کا ٹیکس ہے. یہ زکات اللہ کی طرف سے فائدہ عائد ہے ہر شخص کے لیے جس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اس حد سے اوپر آ گیا, اس میں حق رکھ دیا ہے ان کا جو پیچھے رہ گئے ہیں, اسے وہ ادا کرنا ہوگا, ان کو جو ہے پے کرنا ہوگا. یہ اللہ کی طرف سے فائدہ ہے. بشار المعاشات, اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ, جس میں انسان جو ہے اس کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح جو ہے اجر فرمایا ہے کہ جو شخص بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے. روزے دار کے اجر میں کمی نہیں آتی, اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو ہے اسے اتنا اجر عطا کر دیتا ہے جیسے روزے کا اجر ہے جو بھی کسی کا روزہ افطار کرا. اس پر صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے تو ہر ایک کو استطاعت نہیں ہے, اتنا ہمارے پاس مال نہیں ہے کہ ہم روزے افطار کروائیں اور لوگوں کو جو ہے کھلائیں. آپ نے فرمایا یہ اسے بھی اجر ملے گا جو ایک لسی کے گھونٹ سے یا پانی کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے, اللہ اس سے بھی یہ اجر عطا فرماتا ہے. اور جو کسی کو شیر ہو کر جو ہے کھلا دے, پورا جو ہے روزہ افطار کرا کے اس کو جو ہے کھانا بھی کھلا دے, تو اللہ تعالیٰ پھر اسے قیامت کے دن میرے حوض سے پلائے گا, اس کو جو ہے نصیب ہوگا وہاں کا پانی پینا, یہ پورے قیامت کے دن پھر اسے پیاس نہیں لگے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی عنایتیں ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فضل اور اس کی رحمت جوش میں آئی ہوئی ہے. تو ہمارے لیے اس نے یہ سارے ذرائع رکھے ہیں اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے, اس کی اطاعت اختیار کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کی معافی لینے کے لیے. وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں اس کے روزے رکھنے کی بھی توفیق دے اور رات کے قیام کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق دے, کیونکہ اس کا بھی اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات العظیم.